الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بھیجو محمد و آل محمد پر قال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأريد أن أسير بسيرة جدي و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام و سلام درود بھیجو محمد و آل محمد پر آٹھ محرم الحرام یاد سید الشہداء تذکرہ کربلا و عاشورا یوم تذکرہ علمدار قافلہ سید الشہداء خداوند متعال کی بارگاہ میں صد شکر ہے کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر فرش عزا پر آ کر ذکر سید الشہداء ذکر تحریک کربلا و عاشورا ذکر انصار کربلا کی توفیق دی توفیق مجلس عزا توفیق سینہ زنی توفیق علمداری توفیق نوحہ خوانی و مرثیہ خوانی مکتب تشیع مکتب امامت اور ولایت کے لیے باعث فخر بھی ہے باعث افتخار بھی ہے باعث عزت بھی ہے اور باعث معرفت و آگاہی بھی ہے۔ کربلا و عاشورا ایک ایسا سورج ہے ایک ایسی روشنی ہے جو نہ فقط اپنے زمانے اور اپنے مکان میں سرچشمہ ہدایت و معرفت ہے بلکہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کو ظلم و بربریت و ناانصافی اور غیر الہی راہوں کو ترک کر کے ہدایت روشنی معرفت آگاہی، شعور اور بصیرت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ پس سید الشہداء کا تذکرہ، سید الشہداء کی یاد، کربلا کا ماجرا فقط 61 ہجری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز دراصل خود بعثت نبی سے ہوتا ہے، یعنی انسانیت کی کشتی کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف سفر کروانا، اور اس سفر کے تسلسل کا نام غدیر و اعلان امامت و ولایت ہے۔ اور جب امت امامت اور ولایت کے پیغام کی طرف توجہ نہ کرے تو خون میں ڈوب کر امامت اور ولایت بچانے کا نام عاشورا ہے۔ پس حقیقی اسلام و خالص اسلام کے یہ پانچ مرحلے ہیں کہ جس کا آغاز انبیاء کی بعثت سے ہوتا ہے۔ انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف خطوں میں تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو توحید و حقائق جہان کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بندگی کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انسانیت کی اس کشتی کو ظلمات سے نور کی طرف دھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پس بعثت انبیاء انسانیت کی ہدایت کا آغاز ہے، اس کے بعد جب ختم نبوت ہوا، جب آخری نبی و ہدایت کا وہ سرچشمہ و ہدایت کا قافلہ انبیاء کا وہ آخری چراغ اس دنیا سے رحلت کر رہا تھا، تو اس نے ہدایت امت کی باگ ڈور علی کے ہاتھوں میں دے کر گیا۔ امامت اور ولایت کے پرچم کا علم علی کے ہاتھوں میں دے کر گیا کہ نبی کے حلقے میں علمداری یہ ولایت اور امامت کے لیے علی سے زیادہ شائستہ تر کوئی شخصیت نہیں تھی، جو زمانے کی تاریکیوں میں بھی امامت اور ولایت کے پرچم کو بلند رکھے۔ اس قدر اہمیت کا حامل تھا امامت اور ولایت کو پاکیزہ ہاتھوں میں اس علمداری یہ ولایت کو دینا کہ قرآن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول جو آپ کے رب کی جانب سے جو نظام حکومت، نظام سیاست، نظام اجتماع، جو آپ کے رب کی طرف سے جو حکومت و سیاست، اسلام کے اندر حکومت و سیاست خداوند متعال کی جانب سے، حاکم خداوند متعال کی جانب سے معین ہوتا ہے، اور جمہور اور عوام کی ذمہ داری خدا کے بنائے ہوئے حاکم کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ بس ان کلمات کے ساتھ قرآن نے نبی کو خطاب کیا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ایسی حکومت کو پہنچا دیجئے، ایسے حاکم کو پہنچا دیجئے، ایسی امامت کو پہنچا دیجئے، ایسی ولایت کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو کسی سقیفہ کا فیصلہ نہیں ہے، جو کسی الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے، جو کسی جمہور کا بنایا ہوا حاکم نہیں ہے۔ جس طرح نبی کے لیے الیکشن نہیں ہوتا، نبی کے لیے جمہور نبی نہیں بناتے، خدا نبی بناتا ہے۔ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرنا خدا کے کاموں میں سے اور خدا کے امور میں سے ہے، اسی طرح امامت اور ولایت پر ایک مناسب علمدار کے ہاتھوں میں پرچم امامت دینا بھی خدا کے کاموں میں سے ہے۔ بس رسول کو یہی کہا، جو حاکم خدا نے اعلان کیا ہے اس حاکم کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس حاکم کا اعلان کر دیں، اور اگر یہ کام انجام نہ پایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتا. اگر یہ کام انجام نہ پایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. بس علی کی امامت کا اعلان اس قدر اہمیت کا حامل ہے, علی کا پرچم امامت کو سنبھالنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے, علی کا امت کی باغڈور کو سنبھالنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے, علی کا پرچم ولایت کو لے کر میدان میں آنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ کام انجام نہ پایا تو نبی کی رسالت داؤ پر لگ جائے گی, نبی کی رسالت کی مصلحت ختم ہو جائے گی. اور خداوند متعال نے نبی کو یہ پیغام دے کر بتا دیا کہ امت کی باگڈور امامت اور ولایت کے اندر ہے, اور امامت اور ولایت کا پرچم علی کے ہاتھوں میں ہوگا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل. تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو میرے لیے بھی آپ کو مخاطب قرار دینا آسان ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. بس دین کے اندر یہ علمداری ہمیشہ سے امامت اور ولایت, حکومت و سیاست, غدیر کے دن فقط امیر المومنین کی امامت کا اعلان نہیں ہوا, فقط ایک شخص کو نبی اکرم معین نہیں فرما رہے تھے اذن الہی سے, بلکہ غدیر کے دن قاعدہ امامت, اصول ولایت, نظام امامت, نظام سیاست مسلمانوں کے لیے اعلان ہوا. اور آپ کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا تھا کہ ہمیشہ امتوں کا امتحان امامت اور ولایت کے ذریعے سے لیا گیا, سخت ترین امتحان امامت اور ولایت کے ذریعے سے لیا گیا. جس طرح ایک نبی ایک معصوم امامت اور ولایت کے پرچم کو تھامنے کے لیے مختلف امتحانوں سے گزرتا ہے اور پھر خدا کی صدا آتی ہے ابراہیم کے لیے کہ انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم کو کیسے کیسے امتحانوں سے گزارا, پھر پرچم امامت اور ولایت ابراہیم کے ہاتھوں میں دیا. پس رسالت نبی اکرم کی امامت کے پیغام پہنچنے سے محفوظ ہوگی, وہ محنتیں محفوظ ہوں گی. اب اس کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے تو اتنا کہہ کر اکتفا کر لیا کہ اے رسول اگر آپ نے امامت اور ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. میں امت سے بھی یہ سوال کروں گا, میں امت کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں گا جو قرآن نے نبی کے سامنے رکھا تھا کہ اے امت رسول, اے امت نبوت و رسالت, اے عاشقان نبوت و رسالت, اگر رسول امامت اور ولایت کا پیغام نہ پہنچائے تو اس کی رسالت کا حق ادا نہ ہوا, اور اگر امت امامت اور ولایت کا پیغام نہ لے, اگر رسول پہنچا دے اور اس کا دوسرا مرحلہ امامت اور ولایت رسول سے امت دریافت نہ کرے تو آیا رسالت کی بارگاہ میں امت نے اپنا حق ادا کر دیا؟ اس کا مطلب قرآن نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں, قرآن نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. رسالت کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ اس امامت اور ولایت کے پیغام کی بابت جتنی عدم سنجیدگی اگر امت کے اندر بھی نظر آئی تو بارگاہ رسالت میں شرمندہ ہے وہ امت جو علی کی امامت اور ولایت کا پیغام کائنات کی صادق ترین ہستی سے سن کر بھی اسے تسلیم نہ کرے. بس امامت اور ولایت کے امتحان سے گزری, مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حلقہ اس امامت اور ولایت سے ایک طرف ہو کر الیکشن انتخابات اور جمہوریت کے مرحلے میں شامل ہوا, دو پارٹیوں کے درمیان الیکشن ہوا, جس کو ووٹ زیادہ ملے اس کو حاکم قرار دے دیا گیا, اور اس الیکشن کے بعد خدا کے بنائے ہوئے حاکم 25 سال تک کنارہ کش ہو گیا. وہ مکتب جس کے اندر حکومت و حاکمیت خداوند متعال کی طرف سے قرآن کی آیت میں بیان ہوئی, جب یہ حاکم بنانے کا حق خدا سے عوام نے لے لیا اور اپنے لیے خود اپنا حاکم خدا کے بنائے ہوئے حاکم کے مقابلے پہ چن لیا۔ یہاں علی بھی 25 سال کنویں میں جا کر فریاد بلند کرتے ہیں۔ امت کی اس حالت پر علی کے عجیب جملے ہیں کہ میرے لیے یہ زمانہ ایسا تھا کہ جیسے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی اور آنکھ میں پھنسا ہوا کانٹا، ایسی ہڈی کہ جسے نگلنا چاہوں تو نہ نگلتے بنتی ہے اور نہ اگلتے بنتی ہے۔ جب بھی امت خدا کے بنائے ہوئے حاکم کے مقابلے میں حاکم کا انتخاب اپنے ہاتھوں سے کرے تو وہ ہر دور کے علی کو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ کبھی اس دور کا علی کنوؤں کے پاس فریادیں کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کبھی اس دور کا علی پردہ غیبت کے اندر اپنی غیبت کی طولانی ہونے کے امت کی جانب سے کیے ہوئے اس کام کی بدولت اس کی غیبت طولانی ہو جاتی ہے۔ ہر دور کا علی، اگر علی نے 25 سال امت کے اس عمل کی بابت تنہائی اختیار کی، میرے زمانے کا امام کئی 100 سالوں سے پردہ غیبت میں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ غیبت کیوں اس قدر طولانی ہوئی؟ چونکہ اس دور کی امت امامت اور ولایت کی حاکمیت میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ امامت اور ولایت سے جو رشتہ تھا وہ یا ثواب حاصل کرنے کا رشتہ تھا، وہ یا حاجتیں حاصل کرنے کا رشتہ تھا، وہ یا آنسو بہانے کا رشتہ تھا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا کچھ رشتہ تھا بھی، ورنہ اکثریت امت لا تعلق اپنے دور کے امام سے، لا تعلق اس دنیا سے چلی گئی اور ایک کے بعد ایک امام آتا چلا گیا۔ علی کے بعد کبھی پھر علی آیا، پھر علی کے بعد پھر محمد آئے، پھر محمد کے بعد پھر کوئی علی آیا، ایک کے بعد ایک علی یا محمد کی صورت میں امامت اور ولایت کا تسلسل جاری رہا۔ پھر اپنی آخری نشانی کو خداوند متعال نے امت کو جب امامت اور ولایت کے امتحان میں ناکام پایا تو اس ذخیرے کو محفوظ کر لیا آخر الزمان کے لیے۔ اس کی بہترین مثال آیت اللہ قرآتی، محسن قرآتی، جو قوم مقدسہ میں بہترین قرآن شناس و قرآن کے درس کے عنوان سے معروف ہیں، بہترین مثال دیتے ہیں اگر یہ سوال ہو کہ کیوں خداوند متعال نے، چونکہ امامت اور ولایت کا پیغام، امیر المومنین بھی مظلوم رہے، پھر حضرت حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے محمد و آل محمد پر، امام حسن بھی مظلوم رہے، باقی آئمہ بھی مظلوم رہے، تو سوال ہوا کہ یہ پھر آخری امام کو کیوں پردہ غیبت میں لے کے جایا گیا؟ کیوں یہ غیبت درمیان میں کسی امام معصوم کی نہ ہوئی؟ اور کیوں یہ غیبت جاری و ساری ہے؟ اس کی آسان ترین مثال آغا محسن قراتی نے کہا کہ عوامانہ انداز میں اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ دراصل امت کی طرف سے مشکل کیا پیش آئی ہے، تو انہوں نے مثال یہ دی کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی علاقے کے اندر سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے یا علاقے کے اندر زیادہ اندھیرے کی وجہ سے وہاں کی مقامی حکومت کسی گلی کے اندر ایک بلب لگا کر جائے جس سے وہ گلی روشن ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ یہ گلی کے افراد، یہاں پہ رہنے والے افراد، ان کے بچے اس گلی میں جب کھیلتے ہیں تو اپنے کھیل کے درمیان اس بلب کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بلب ٹوٹتا ہے، انتظامی امور کو سنبھالنے والے وہ بلب دوسرا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ایک اور گھر سے کچھ بچوں نے آ کے وہ بلب توڑ دیا۔ دو دفعہ یہ مندر جب تکرار ہوتا ہے، اس پر بھی نظامت محلہ سنبھالنے والے آ کے ایک بلب اور لگا کے چلے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے۔ لیکن اگر بار بار ایک ایک کر کے یہ بلب لگایا جاتا رہے لیکن لوگوں کو اس بلب کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اپنے بچوں کو بلب کی اہمیت کی تعلیم نہ دیں تو ایک کے بعد ایک بلب ٹوٹتا چلا جائے گا، لیکن وہ جو اس بلب کا فلسفہ تھا، وہ جو اس بلب کا ہدف تھا، وہ تو اس روشنی سے گلی کو روشن ہونا تھا، اس روشنی پہنچنے کے بجائے اس بلب کا نقصان در نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی مثال امامت کی روشنی کی ہے۔ خداوند متعال نے نبی اکرم کے بعد امامت اور ولایت کے تسلسل کا اعلان کر کے محلوں کے لیے بھی، علاقوں کے لیے بھی، منطقوں کے لیے بھی، شہروں کے لیے بھی، ملکوں کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے ایک بلب امامت امیر المومنین کا لگایا، وہ ہدایت کا چراغ لگایا، لیکن یہ چراغ امت کی ناکامی کی وجہ سے کنارہ کش کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چراغ لگایا، پھر اس کو کنارہ کش کر دیا گیا، لیکن جب کبھی بھی حکومت بھی کسی گلی میں بار بار اس بلب کے توڑنے کو منظر کو دیکھتی ہے، پھر اگر اس کے پاس یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ابھی یہ محلہ اس روشنی کی اہمیت کو سمجھنے سے اس قدر آمادہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے، پھر بلب دوبارہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ ان کو اس تاریکی کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس امامت اور ولایت کی روشنی کے قابل بناؤ تاکہ اس آخری چراغ کا ظہور ہو جائے، اس آخری چراغ کا ظہور ہو جائے۔ بس خداوند متعال کی یہ سنت کے آخری حجت کو پردہ غیبت میں لیا، یہ امت کا امتحان تھا۔ بس امام زمانے کا ظہور نہ علامتوں اور نشانیوں کی وجہ سے غیبت ہوئی تھی اور نہ ہی ظہور نشانیوں کی وجہ سے ہوگا۔ جس دلیل اور سبب سے غیبت امام زمانہ ہے، اسی دلیل اور سبب کے ہٹنے سے ظہور امام زمانہ ہوگا۔ غیبت امام زمانہ کا ایک سبب امت کا اپنے میدانوں میں آ کر حقیقی امامت اور ولایت کے پرچم تلے مطیع نہ ہونا تھا۔ بس امامت کا ظہور بھی تب ہوگا جب امت امامت اور ولایت کے پرچم کے نیچے آ جائے گی۔ آج علمداری کا تذکرہ ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امامت اور ولایت کا علم نہ نبی اکرم کے بعد غیر محفوظ ہاتھوں میں بھیجا گیا اور نہ ہی پردہ غیبت میں جانے والا امام پرچم امامت اور ولایت کو غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کر گیا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ نبی اکرم کی رحلت کے بعد امامت اور ولایت سے دور ہوا، اور وہ جو علی کی امامت کے قائل ہو گئے، معصومین کی امامت اور ولایت کے قائل ہو گئے، وہ پردہ غیبت میں جانے والے امام کے جانے تک اس عصر غیبت میں ان میں سے بھی ایک بڑا حصہ امامت اور ولایت سے دور ہو گیا۔ وہ انتظام کیا تھا؟ پردہ غیبت میں جانے والا امام آیا، امامت اور ولایت کا کوئی اہتمام کر کر گیا ہے یا امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر گیا ہے؟ کیونکہ امامت اور ولایت جاری و ساری نظام ہے، اس میں ایک لمحہ بھی تعطل نہیں ہو سکتا۔ خود سید الشہداء کی نبی اکرم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ان رسول اللہ ہی کانا ہوا الامام، کہ بے شک رسول اللہ امام تھے۔ بس پردہ غیبت میں جانے والا اور ان کے اجداد نے اس زمانے کے بارے میں ہمارے لیے راہ حل دیا تھا، اور اس نظام کا نام نظام ولایت فقی ہے کہ غیبت امام معصوم کے اس عرصے کے اندر روئے زمین کے اوپر شائستہ ترین فرد جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے امت کو تیار کر سکتا ہے، یہ پرچم امامت اور ولایت اس علمدار امامت کے ہاتھوں میں گیا، یعنی فقیہ در دین۔ اس کا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تعارف کرایا، ایسے تشیع کو تعارف کروایا جو تشیع امامت اور ولایت کے پرچم کے سے ہٹ کر مختلف پرچموں میں زندگی گزار رہا تھا۔ مثلا بحرین کا 85% تشیع بحرین کا امامت اور ولایت سے ہٹ کے بادشاہت کے نیچے زندگی گزار رہا تھا۔ کئی اسلامی ممالک امامت اور ولایت کے پرچم کو چھوڑ کر آزاد جمہوریت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ کئی ہندوستان کے علاقے امامت اور ولایت کو چھوڑ کر تشیع شہنشاہیت اور بادشاہت کے نیچے زندگی گزار رہا تھا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ راز تشیع کو بتایا. قیامت تک کے لیے سیاسی نظام نظام امامت اور ولایت ہے. اگر نبی اکرم علی کی امامت اور ولایت کا اعلان نہ کرتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو رسالت کا حق ادا نہ ہوتا, اور امت نے جو امامت اور ولایت کا پیغام نہ سنا یا سن کر توجہ نہ کی, انہوں نے بھی رسالت کی بارگاہ میں حق کی حرمت کیا ہے. اگر یہ بات نبی اکرم کی امت کے لیے صادق ہے کہ جو بھی امامت اور ولایت کے پرچم کے نیچے علمدار امامت اور ولایت کا مطیع اور اطاعت گزار نہ ہو, اگر علی کے زمانے میں اطاعت گزار نہ ہو, تو وہ بھی رسالت کے سامنے شرمندہ ہے. اور اگر آج 1440 ہجری میں نظام ولایت فقی کے پرچم علمدار پرچم امامت اور ولایت کے سامنے جو مطیع نہ ہو, آیا وہ نبی اکرم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا؟ ہر دور کی امامت اور ولایت سے دوری انسان کو جاہلیت اور انسان کو گمراہی کی جانب لے کر جاتی ہے. بس آج سوال ہے, یہ امام زمانہ کا مسلم یعنی ولی فقی جو آج پرچم امامت اور ولایت کو اٹھائے ہوئے ہے, تذکرہ کرنا ہے آج علمدار کا, اس لیے علمداری یہ امامت کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ جو پرچم امامت اور ولایت اٹھائے ہوئے ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی حافظ اللہ, آج امام خمینی نے اتمام میں حجت کیا ہے ان لوگوں پر کہ جو سیاسی طور پر اپنا نظام حکومت اور سیاست بھول چکے تھے, خصوصاً تشیع کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ انقلاب اسلامی کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزت اور شرف و کرامت کے دن دیکھے ہیں, تو وہ اس پرچم امامت اور ولایت کے سائے میں آنے کا نتیجہ ہے. لبنان کا تشیع, حزب اللہ لبنان, خود جنرل سیکرٹری سید حسن نصر اللہ حافظ اللہ سید مقاومت نے کہا کہ یہ لبنان کا تشیع غلام تھا, سہونیوں کی غلامی کرتے تھے یہ لبنان کے شیعہ جوان, لیکن کہا جب سے ہم پرچم امامت اور ولایت کے سائے میں آئے ہیں لبنان کی عزت کے دن شروع ہو گئے. اور کہا کہ ہمیں یہ ڈر بھی نہیں ہے, پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں, ہاں ہمارا تعلق ولایت فقی سے ہے, ہاں ہمارا تعلق آج کی امامت اور ولایت معصوم سے جوڑنے والی کڑی ولایت فقی سے ہے. جو عارضی نظام میں ولایت ہے فقط پردہ غیبت میں لوگوں کو امام وقت کے لیے تیار کرنے کا اہتمام ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک حتیٰ حماس فلسطین کے اندر دو ہی جماعتیں زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں, محمود عباس کی جماعت الفتح فتح پارٹی اور دوسری حماس, اسماعیل ہانیہ اس کے سربراہوں میں سے بھی ہے. یہ جماعت جب سے امامت اور ولایت فقی کے سائے میں آئی ہے فلسطین کے اندر عزت کے دن دیکھے ہیں. آپ دیکھیں ان کا کمال یہ کی ہے, حسینی طرز زندگی آپ کو ان افراد میں نظر آئے گا جو آج کے پرچم امامت اور ولایت کو تھامے ہوئے کے سائے میں آئے ہیں. حسینی طرز زندگی, کیا حماس نے مقابلہ کیا آج کے یزید اسرائیل کا؟ لبنان نے مقابلہ کیا آج کے شمر اسرائیل کا؟ غم حسین میں اپنے آنسو بھی بہائے حزب اللہ نے, اور اسرائیل کے خانوادوں کو بھی سوگ میں ڈال دیا, شیطان کے چیلوں کو بھی سوگوار کر دیا, مکمل عزاداری. آپ نے دیکھا کہ حشد الشعبی امامت اور ولایت کے سائے میں عراقی نوجوان داعش کی 90 ممالک کی بنائی ہوئی اس فورس کو عزاداروں کے کس لشکر نے شکست دی کہ جس کا ایک ہاتھ غم حسین میں اپنے سینوں پہ پڑتا تھا تو دوسرا ظالم کے منہ پہ داعش کے منہ پہ تماچے کی طرح پڑا. یہ امامت اور ولایت پہ اس کے سائے میں آنے کا نتیجہ تھا. نائجیریا کے اندر شیخ زکزکی ابراہیم زکزکی قیام کیا اپنے اربعین کے جلوس کو نائجیریا کے ظالم حاکم کے خلاف ایک مبارزہ بنایا. اور آج واقعاً آج کی امامت کا مسلم نائجیریا کے اندر بنا, عزت کے دن دکھائے, تشیع نائجیریا کا سر فخر سے بلند کر دیا, امامت اور ولایت کے سائے میں. یمن کے اندر عبد المالک الحوثی یہ انصار اللہ کا لشکر کہ یہ جب عباس علمدار کا علم اٹھاتے ہیں تو یمن میں ایک یزیدی علم کو بھی گراتے ہیں, یہ جب عباس علمدار کا علم اٹھاتے ہیں تو ان کی سرزمین میں ظالم کا علم نیچے آتا ہے. جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا گزشتہ سالوں میں بھی غازی عباس علمدار کے علم کو احترام نہیں ملتا اگر غازی عباس کا علم بھی اس سرزمین پر ہو اور کسی ظالم و جابر حاکم کا علم بھی اس زمین پر لہرا رہا ہو. غازی عباس کا حقیقی علم وہ ہے جس کے اٹھنے سے ظالم کا علم سرنگون ہو جائے. عباس نے وہ علمداری سکھائی. عباس کا علم کسی یزیدی علم کے مقابلہ کرنے کا نام تھا. عباس کی علمداری یزید کی علمداری کو سرنگون کرنے کا نام تھا. عباس نے علامتی علم نہیں اٹھائے. علامتی علم حقیقی علمداری حضرت عباس کی جانب ایک قدم ہے کہ خدا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو آج جلوس عزا کے اندر ابو الفضل العباس کے علم اٹھاتے ہیں. لیکن یہ مرحلہ اپنے دوسرے مرحلے میں جانا چاہیے کہ یہ علم آج یزیدی پرچموں کو سرنگون کرنے کا باعث بنے تاکہ علمداری مکمل ہو جائے, تاکہ عزاداری مکمل ہو جائے, تاکہ طرز عباسی کے اوپر علمداری کا حق ادا ہو جائے. یہ علمداری ہمیں سکھائی. پس کربلا کے قصے, کربلا کی ماجرا, کربلا کا ماجرا اور دین اسلام میں یقین جانیے. قرآن میں جتنے قصے ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں, کربلا میں جو کچھ بیان ہوا, کربلا میں جو کچھ انجام پایا, غدیر کے اندر جو کچھ انجام پایا, سوشل سائنسز, معاشرہ شناسی, علوم معاشرہ شناسی کے علوم کے اندر یہی بات ہے. اگر آپ ان قصوں کو فقط لذت کے لیے سنیں, فقط ثواب کے لیے سنیں, تو یہ قصے آپ کو اپنی زندگی کے اندر عملی روڈ میپ اور حکمت عملی نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن اگر آپ انہی قصوں کو سوشل سائنسز کی نگاہ سے دیکھیں, سوشیولوجی کی نگاہ سے دیکھیں, علم معاشرہ شناسی کی نگاہ سے دیکھیں, تو ہر قصے کے اندر یا عزاداران سید الشہداء کے لیے درس موجود ہے یا عبرت موجود ہے. جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ میرے سامنے جو عزادار ہے یہ کربلا میں کس کردار کا وارث ہے, یہ میرے سامنے جو علمدار ہے یہ تاریخ کے کس علمدار کا وارث ہے, یہ میرے سامنے جو پرسہ دینے والا ہے یہ تاریخ میں کس گریہ کرنے والے کا وارث ہے. بس اگر کسی بھی تاریخ کی داستان کو تحلیل نہ کیا جائے, تجزیہ نہ کیا جائے, سوشیولوجی کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, تو یہ قصہ اور تاریخ ہی رہ جائے گا. لیکن میری زندگی میں قابل عمل طرز زندگی دینے والا, ہدایت دینے والا تب بنے گا جب میں اس تاریخ کے ایک ایک اوراق کو پلٹتا جاؤں اور سوال اٹھاتا جاؤں. مثلا اگر میں کہوں کہ وہ شمر جو امیر المومنین کی فوج کا صفے اول کا کمانڈر ہے, امیر المومنین کی لشکر کا, امیر المومنین کا منتخب شدہ سپاہی ہے امیر المومنین کی فوج کا, کیوں کربلا کے اندر سید الشہداء کی گردن کاٹنے پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ یہ شمر کو شمر کس نے بنایا یہ سوشل سائنسز بتاتی ہے, یہ علم معاشرہ شناسی بتاتی ہے. لیکن اگر میں صرف قصہ بیان کروں تو آپ کو بتاؤں گا کہ شمر اس دن پیدا ہوا, اس دن یہ کام انجام دیا, اس دن یہ کیا اور آخر میں سید الشہداء کا قاتل بنا. لیکن شمر کو امیر المومنین کے لشکر کے سپاہی سے لے کر حسین کے قاتل تک کا سفر کس فکر نے طے کروایا؟ اس کا موجب کیا بنا؟ اس کا محرک کیا بنا؟ اس کا باعث کیا بنا؟ زمانے کے یزیدوں کا خوف اور دنیا کی لالچیں. دنیا کے ساتھ چلنا, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ منصب کہاں ملے گا. اگر حق میں منصب مل جائے تو حق کی سیاست میں شمولیت اختیار کر لو, اگر باطل کسی بادشاہت میں یا آزاد جمہوریت میں منصب ملنے کا, اقتدار ملنے کا کی امید ہو تو امامت اور ولایت کے پرچم کو ایک طرف رکھ کے بادشاہت میں شمولیت اختیار کر لو. شمر کو شمر یہ ادائیں بناتی ہیں. عمر سعد کو, کہ جس کا باپ سعد ابن ابی وقاص صحابیوں میں سے تھا, اس عمر سعد کو عمر سعد کس نے بنایا؟ رے کی حکومت کی لالچ نے. اب یہ حکومت امامت کے پرچم کے نیچے ملتی ہے یا آزاد جمہوریت کے پرچم کے نیچے ملتی ہے, یہ حسین کے لیے حیات من الذلہ کا شعار ہے. وہ حکومت, وہ اقتدار جو کسی یزیدی حکومت کے اندر ملتا ہو, حسین کا جواب یہ ہے فَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام, کہ اگر کسی سیاست اور حکومت میں یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آ جائے تو حسین اپنے بچوں کو اس سیاست کے اندر اس کی الیکشن کمپین میں شامل نہیں کرتے. حسن اور حسین کو کینڈیڈیٹ بنا کر اس سیاست سے ووٹ لینے کے لیے آمادہ نہیں کرتے. حسین کہتے ہیں فَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام, ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. جو امامت اور ولایت کے پرچم کے نیچے سیاست نہ ہو, اس سیاست کو فاتحہ پڑھ دینی چاہیے, کیونکہ حسین کا علمدار امامت اور ولایت کا علمدار تھا. عباس نے علمداری امامت اور ولایت کے پرچم کے علاوہ کسی پرچم کے نیچے نہیں کی, نہ جمہوریت کے پرچم کے نیچے, نہ بادشاہت کے پرچم کے نیچے, نہ آمریت کے پرچم کے نیچے, نہ شہنشاہیت کے پرچم کے نیچے, نہ اس دور کے سوشلزم کے پرچم کے نیچے, نہ اس دور کے کمیونزم کے پرچم کے نیچے. بس عباس کی علمداری امامت حکومت امامت اور ولایت کی سفر کے اندر علمداری ہے. بس یہ خاص علمداری عباس سکھا رہے ہیں, یہ خاص علمداری. اس لیے آپ دیکھیں کتنی کوشش کی گئی عباس کو سید الشہداء کے لشکر سے جدا کرنے کے لیے. چند گھڑیاں ابو الفضل عباس کی زندگی میں ایسی آئیں کہ عباس کو دوراہے پہ کھڑا کر دیا, عزت اور ذلت کے دوراہے پر. جب صبح عاشور ام البنین کے خاندان کے افراد عمر سعد کے لشکر سے عباس کے لیے امان نامہ لے کر آئے, وہی عباس کو امامت اور ولایت کے پرچم و سائے سے نکال کر غیر الہی حکومت اور سیاست میں لے جانے کے لیے آئے, سید الشہداء نے یہ منظر دیکھا, کہا جائیے کم از کم ان کی بات سن لیجئے, کس لیے بلا رہے ہیں. عباس سے مطالبہ کیا. چار بھائی اور حضرت ابو الفضل عباس کے کربلا میں موجود تھے, اسی ام البنین کے خاندان کے. انہوں نے کہا ہم آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے آمان نامہ لے کر آئے ہیں. سید الشہداء نے حتیٰ اس وقت کہا بھی ابو الفضل عباس سے, اگر آپ چاہیں تو روانہ کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو, ان کے آمان نامہ قبول کر سکتے ہیں, کیونکہ سید الشہداء شب عاشور پہلے ہی جانے کی اجازت دے چکے تھے اپنے انصار کو. اس صبح میں, اس صبح کو حضرت ابو الفضل عباس نے ایسا جواب دیا, سب سے پہلے لعنت کی اس کے اوپر, سب سے پہلے نفرین کی, تف ہو تیرے اس امان نامے پر, و تف ہو تیرے اس مشورے پر, اور تف ہو تیری اس ہمدردی پر جو عباس کو حسین سے جدا کر دے, جو عباس کو اس عالم غربت میں, کہ جب حسین کی ساتھ آئی ہوئی بیویاں عباس کو پرچم امامت اور ولایت سے دور کر رہے ہو, یہ گھڑی عباس کے لیے بڑی مشکل تھی. شرمندہ کر کے واپس بھیجا, کہا اے مولا इस गुलाम की अब तो बात मान लीजिए, अरे इतने जिहाद दे दीजिए, मेरे लिए शर्मिंदगी का बात है कि कभी कोई मेरे लिए आमान नामा लेकर आता गया है, या कभी किसी शहीद का जनाजा, किसी शहीद का जसद खैमे में आता गए और अब्बास जिंदा हो। अरे जानते को हुसैन ने क्या कहा, ए अब्बास तुम हुसैन के लश्कर के अलमदार हो ना, अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, कभी सुना है किसी का लश्कर बाकी हो और अलमदार चला गया? अरे अभी मेरा लश्कर बाकी है। अरे अब्बास कभी लश्कर को छोड़कर अलमदार भी कहीं जाया करते गए? एक एक को हुसैन तैयार कर कर मारका एक करबला में भेजते थे, अब्बास घोड़े पर सवार करके रवाना करते थे, हुसैन लाशें उठा कर लाते थे, हाशमी जवानों की लाशें उठा कर अब्बास लेकर आते थे और उनकी बीवियों के हवाले करते थे। एक वक्त ऐसा आया, अरे अब कोई लश्कर में कोई रहा नहीं, अरे अब्बास ने हुसैन से कहा, मौला अब तो वो लश्कर ही नहीं रहा कि जिस लश्कर का मैं अलमदार हूं, अरे मौला अब तो इजाजत दे दे। कहा ए अब्बास अब इजाजत तो मिल जाएगी, लेकिन जरा खैमे में जाकर बीबियों से इजाजत तो ले लो। अरे अब्बास एक बच्ची एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती है, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती है, जरा देखो माजरा क्या है। अब्बास खेमे की जानिब जाते हैं, अरे देखते हैं सकीना, अरे खाली कूदे को लिए एक खेमे से आती है, कहती है बच्चों पानी लेके आती हूँ, दूसरे खेमे में खाली कूदा लेके जाती है, फिर दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती है। अरे अब्बास ने ये मंजर देखा, कहा सकीना कहा सकीना ये खुश्क ये खुश ये खुश मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मश्क मुझे दे दे, ये खुश्क मश्क लेकर कहा। सकीना ने अब बच्चों को कह दिया, पहले तो मैं तुम्हें यूं ही दिलाते दे रही थी, लेकिन अब मेरा चचा अब्बास पानी लेने जा रहा है। अरे ए बच्चियों अब तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि पानी आ जाएगा, अब सकीना खाली कूदा लेके लगी आएगी। अरे अब्बास मश को थामे हुए चलते गए, चीरते हुए लश्कर को नहर फुरात पर पहुंचे, नहर फुरात से चुल्लू में पानी लिया, उस पानी में जब अपना अक्स देखा, जब पीना चाहा, तो अब्बास ने अपने ही आप से कहा कि ए गुलाम अरे कभी आका से पहले भी गुलामों ने पानी पिया गए। अब्बास ने वो चुल्लू पर पानी वहीं पर फेंक दिया, वहीं पानी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। अब्बास ने मशकीजा भरा, मशकीजा को लेकर अपने घोड़े पर सवार हुए, खैमे हुसैनी की जानिब सफर गए, सकीना की जानिब नजरे गए। अरे अब्बास जा रहे हैं, उमर साद ने हुक्म दिया, अरे ये पानी खैमों तक ना जा पाए, अगर हुसैन के लश्कर में पानी पहुंच गया, अरे ये जाहिरी जंग भी ना जीत पाएंगे। अरे अब्बास को रोकने के लिए एक लश्कर आमादा किया, वो लश्कर तीरों की बारिश कर रहा था, एक तीर से अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ। अरे अब्बास ने मश्क बाएं बाजू में ले ली, अरे मलऊन ने बाएं बाजू पर तीर मारा, अरे बाएं बाजू भी कलम हो गया। अरे मश्क का तस्मा अपने दांतों में दबाए हुए अब्बास अपने घोड़े को सकीना की जाने लेकर जा रहे हैं। अरे इतने में उमर साद ने हुक्म दिया, अरे पानी पर तीर चलाओ, पानी पर तीर चलाओ। अरे एक तीर ऐसा आया जिसने मश्क में छेद कर दिया, अरे पानी का बहना था, सकीना की उम्मीद बह गई, ज़ैनब की आरज़ू बह गई। अरे अब्बास ने कहा अब तो पानी ही नहीं रहा। अरे एक मंजर तुम्हें बताता चलूं अदादारों, अब्बास जंग करता हुआ, अब जरा अपने जहन में करो, अपने जहन में ये तस्वीर बनाओ, एक ऐसा सिपाही है जिसके दोनों हाथ कलम हो चुके गए और तीरों पर तीर की बारिश गए। अरे एक ऐसा तीर लगा कि अब्बास घोड़े पर दीन से आ रहे गए। अजादारा ने अब्बास जब भी कोई घोड़े से नीचे आता गए, सबसे पहले हाथों का सहारा लेता गए, लेकिन मौला अब्बास
ایسے زیر سے زمین پر آئے، ایک صدا بلند کی، الیہ الیہ یا مولا، اے مولا مدد کو آئیے۔ حسین والی نے عباس پر پہنچتے ہیں کیا منظر دیکھا کہ عباس تڑپ رکھے ہیں اور کہہ رکھے ہیں اے مولا میری آخری وصیت سن لے، عباس کے جسم کو خیموں میں نہ لے جانا۔ ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر جاؤں گا، ارے ابا
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تذکرہ علمدار کربلا کے طفیل تمام شرکاء مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی و تمام عزاداریوں کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جتنے بھی بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کا کہا ہے، ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بانیان مجالس و شرکاء مجالس کے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار عالم، جہاں کہیں بھی جلوس عزا علمداری ابو الفضل عباس ہو رہی ہیں، ان تمام جلوسوں کو، ان تمام عزاداریوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ تمام علماء مراجع بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ واخر دعوانا الحمد۔